الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. حضرم لیاقت بلوچ صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت اور قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، الحمدللہ تربیت گاہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور ایک اچھے ماحول میں بحیثیت مجموعی آپ نے یہ تین دن گزارے ہیں اور یہ بھی بڑی مدت بعد موقع ملا ہے کہ ضلع سطح تک تمام ذمہ داران جماعت یہاں پر جمع ہیں اور حسب توفیق جو پروگرام بنا سب نے اس سے استفادے کی بھی کوشش کی ہے. میرا جو موضوع اس وقت اجتماعیت کا ہے، میں اس میں جستہ جستہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میرا خیال یہ ہے کہ انہیں جوڑ کر آپ خود ایک تقریر بنا لیں گے، ہو سکتا ہے کئی تقریریں بن جائیں، لیکن پیش نظر یہی ہے کہ اجتماعیت اور مشاورت کے حوالے سے بعض ایسی باتیں کہ جو جن کی تکرار ہونی چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے، ان میں سے کچھ باتیں سامنے آ سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھ کر استقبال کیا ہے. اور آپ کی پیشانی کو چوما، اور واقعات میں آتا ہے کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگیں. کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہیں. آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ فاطمہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھا، آپ کے چہرے پر تکان کے آثار کو دیکھا، اور بحیثیت مجبوری آپ کو مزمحل سا دیکھا تو بیٹی ہوں رونا آ گیا. ویسے بھی ہم سب اس بات سے واقف ہیں، یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، اس میں بڑی ہی معصومیت اور بڑا ہی پیار اور بڑی نزاکتیں ہیں، جس کا اظہار بھی بمشکل ہوتا ہے. نہ باپ اس کا اظہار کر سکتا ہے، نہ بیٹی اس کا اظہار کر پاتی ہے. لہذا ایک بیٹی نے جب اپنے باپ کے سامنے یہ بات کہی تو دیکھیے واقعہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، گریہ وزاری نہ کر، اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بلند مقام پر فائز کیا ہے اور ایک بڑا مشن اس کے سپرد کیا ہے، اور جہاں جہاں تک سورج کی کار فرمائی ہے اور سورج کی کرنیں جہاں جہاں تک پہنچتی ہیں، وہاں وہاں تک یہ مشن اور یہ بات اور یہ پیغام پہنچے گا، خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول کرے. یعنی اس خاص لمحے میں کہ جو ایک جذباتی لمحہ ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشن کی طرف، اس منصب کی طرف جس پر آپ معمور کیے گئے، اس پیغام، اس دعوت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونے دے رہے کہ رہتی دنیا تک آپ کا یہ پیغام اور آپ کا یہ اسوہ لوگوں تک پہنچے کہ جینے اور مرنے کا جو بھی عزم ہے وہ تو اس مشن کے ساتھ اور اسی کی وابستگی کے ساتھ. اس لیے یہ جو ہماری اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کا اگر کوئی منشا ہے، اگر کوئی اس کا مقصد ہے اور اگر اس کا کوئی ہدف ہے، تو سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اسی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وکفا باللہ شہیدا، کہ اسی دین کو غالب کرنے کے لیے، ظاہر و باہر کرنے کے لیے، تمام نظاموں کی کشمکش کے اندر اس نظام کو دوبالا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے، تن من دھن سے اس راستے پر اپنے آپ کو کھپایا جائے، اور شب و روز نہایت جاگوسل حالات کے اندر بھی اس کے لیے کام کیا جائے، ورنہ اجتماعیت کا اس کے علاوہ کوئی اور منشا اور مقصد نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وحی نازل ہو گئی کہ قم فانذر وربک فکبر، کہ اٹھ اور خبردار کر اور لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر اور بلا اس جانب، جب ایک مرتبہ پھر آپ اس کے لیے اٹھ گئے ہیں تو پوری سیرت کی کتابیں اور شواہد اس پر گواہی دیتے ہیں کہ پھر یہ لمحہ اور پھر زندگی کا آخری لمحہ، اٹھے ہیں تو پھر کبھی نہیں بیٹھے، یعنی سر تاپا اپنے آپ کو جھونک دینے کی کیفیت ہے، مجسم اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی کیفیت ہے، اپنی تمام صلاحیتوں کو سارے اوقات کو اسی کے لیے تج دینے کی کیفیت. اور جس مستعدی کے ساتھ، جس جانفشانی کے ساتھ اس کام میں آپ منہمک نظر آتے ہیں وہ بھی کسی سے مخفی اور ڈھکا چھپا نہیں ہے، یعنی اس پورے کام کو کرتے ہوئے پھر دشمن کی زیادتیوں کا بھی کوئی گلہ نہیں. ہم تو ایک مسلمان معاشرے کے اندر اس اجتماعیت کو برپا کر کے مسلمانوں تک اللہ کے پیغام کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، قدر مختلف حالات، یعنی بدلی بھی صورتحال ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ مثال بھی پیش کی ہے کہ جسے دشمن کہا جا سکے، جو جان کے درپے ہو اور ہر حوالے سے نقصان اور ایزا رسانی کے لیے آمادہ اور تیار ہو، نہ ان کی تلخیوں کا کوئی احساس ہے، نہ ان کی طرف سے تکالیف کا کوئی اعلان ہے، اور پھر اس پورے کام کو جس طریقے سے آپ انجام دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ گواہی دینے لگتا ہے کہ لا اللہ کا باقی ان نفس کا اللہ یکون مومن. یعنی میں یہ بات اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہم جس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اصل میں ہم تو ذمہ دار ترین لوگ ہیں اس اجتماعیت کے، ہمارے جلو میں چلنے والے مزید سینکڑوں اور ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے نمونے کو دیکھتے ہیں، ہماری رفتار کے ساتھ لوگ ہم آہنگ ہوتے ہیں. انجن جس رفتار سے چلتا ہے گاڑی اس سے زیادہ تیز نہیں چل سکتی، قائد اور نادم اور امیر اور قیم جن رفتاروں سے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے حلقوں کے اندر، ان کے دائروں کے اندر، ان کے شہروں، گاؤں، دیہاتوں، قصبات کے اندر اسی حوالے سے تحریک کی رفتار نظر آئے گی. اس لیے دراصل تو اس جائیدے کی، مسلسل جائیدے کی ضرورت ہے کہ یہ مشن جو ہے یہ کس طرح سوچ کا مرکز بن جائے، یہ کس طرح صحیح و جہد کا محور بن جائے، کیسے ہی ممکن ہو کہ قد و کاوش زندگی کے اندر جو کچھ جد و جہد ہے اس کا مقصود یہ مشن قرار پائے. جتنی سوچ بچار ہے، جتنی ادھیڑ بن ہے، جس قدر گھلنے کی کیفیت ہے اس مشن کے حوالے سے ہو، ساری تڑپ اور ساری کسک اور سارا اضطراب اس حوالے سے ہو کہ کام بڑھ رہا ہے یا کام گھٹ رہا ہے، افراد مل رہے ہیں یا افراد نہیں مل رہے ہیں، جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں، اس غم کے اندر کون اپنے آپ کو نڈھال کرے گا؟ وہی جو اس کام کو لے کر چل رہا ہے. اگر وہ بھی اس سے بے پرواہ ہو، اگر وہ بھی اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لے، اور وہ بھی کوئی منصوبہ بنا کر طاق نسیہ کی زینت بنا دے، اور کوئی اوپر سے آ کر بھی اس سے اگر پوچھے کہ منصوبہ کہاں ہے اور کیا ہوا ہے تو کوئی ٹھیک سے بات نہ کر سکے ہم، تو حقیقت یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. اس عہد کو کر لینے کے بعد، یعنی بحیثیت مسلمان کے لیے، لیکن جب اثر نو اس عہد کو ہم نے تازہ کیا ہے، اثر نو اس اجتماعیت کے اندر شعوری طور پر شرکت کی ہے، تو اور یہیں سے ہم غذا حاصل کرتے ہیں، یہیں سے آگے بڑھنے کے لیے توانائی اور تازگی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اور یہیں سے اپنے ان خوابوں کی تعبیر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو پوری دنیا کے حوالے سے ہمارے خواب ہیں، پوری دنیا کے حوالے سے ہماری ایمانیات اور ہمارے عقائد ہیں، اور اس مشن کو اوڑھنا بچھونا بنائے بغیر یہ ممکن نہیں. یہ کوئی جز وقتی کام نہیں ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، جب فرصت ہوئی تو کبھی کر لیا، فرصت نہ ہوئی تو نہ کیا، کبھی موڈ ہوا تو اجتماع میں چلے گئے، کبھی موقع ملا تو کسی کی عیادت کر لی، نہ ملا تو لوگوں کو نظر انداز کر دیا. یہ اس طریقے سے لا تعلقی کی کیفیت کے ساتھ اگر شب و روز اسی صورت میں بسر ہو تو کہنے کو کہہ لیجئے کہ اجتماعیت موجود ہے، لیکن نہیں، وہ اجتماعیت نہیں. اس اجتماعیت کی تو رگ و پے کے اندر یہ بات سرایت کر لینی چاہیے اور اسی حوالے سے اس کی پہچان قائم ہونی چاہیے. لہذا ایک ایک فرد اپنے حوالے سے اس بات کو دیکھے کہ اس مشن کے لیے کامل سپردگی اور مکمل حوالگی کی جو تصویر درکار ہے، اس آئینے کے اندر ہم اپنی شبیہ کو کیسا پاتے ہیں. فنا فی الدین کہیے، فنا فی التحریک کہیے، زندگی کی ترجیحات، اس کے انعماق کے مظاہر کہیے، جو عنوان چاہے آپ اس کو دیجئے، لیکن کبھی اس حوالے سے کھود کریت کیجئے، کبھی خود اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اس کا یہ جو کہا گیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی، جس کے سپرد کوئی ذمہ داری کی گئی، گویا الٹی چھری سے ذبح کیا گیا. یہ الٹی چھری سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ سیدھی چھری سے تو آسانی سے ذبح ہو جاتا ہے نا، یہ الٹی چھری سے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذبح بھی نہیں ہو پا رہا ہے ٹھیک سے، اور وہ عمل جاری ہے ذبح کیے جانے کا اور ہونے کا. اس لیے میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آپ تو کیونکہ بات پہلے سے جانتے ہیں اور آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پہلے سے پہنچی ہوئی ہے، صرف اس دل و دماغ پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے اس بات کو دیکھیے کہ اس اجتماعیت کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے اپنے مقامات پر کیا کیفیت ہے کہ جس سے ہم سرشار ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ اس سرشاری میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے. یہ جو انسان کی اصلاح کا وجود ہے اور انسان کی جدوجہد اور تحرک اور سرگرمی کا وجود ہے، وہ چاند کی طرح گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. ہر لمحے انسان کو دیکھتا رہنا چاہیے کہ میں اس وقت کہاں پر کھڑا ہوں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ فلا اللہ کا باخ نفس کا اللہ یقون مومنون، کہ آپ تم تو اپنے آپ کو ہلاک کیے ڈالتے ہو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح برسوں شب و روز ایک جاگسل اور جاگوداز جدوجہد کے اندر مصروف ہیں، اور شب و روز اسی عالم کے اندر بسر ہو رہے ہیں. یعنی ویسے بخا کے معنی تو پوری طرح ذبح کر ڈالنے کے ہیں، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ اس پورے عرصے میں ایک کیفیت ہے انہماک کی. مشن کے ساتھ انہماک اس درجے کا نظر آتا ہے کہ انسانی سطح پر جو ضروریات ہو سکتی ہیں وہ بھی نظر انداز ہو جاتی ہیں، وہ بھی ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں. اگر میں دو عنوان لوں، ایک خوشی کا عنوان اور ایک غمی کا عنوان، آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسوہ چھوڑ کر گئے ہیں، اس اجتماعیت کو برتنے والے، اس اجتماعیت کو لے کر چلنے والوں کے لیے، تو ہم کو نظر آئے گا کہ خوشی اور غمی کے بھی جتنے واقعات پیش آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ان واقعات کو مقصد کے تابع کرتے ہوئے اور نظم العین کے حوالے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صدمات سے دوچار ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہے. جناب ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے اور سب مشفق تھے، اپنے معصوم سے بیٹے کا انتقال ہے. نہایت صبر آزما اور تکالیف کے لمحات ہیں. جب آپ آل یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ آل یاسر صبر کرو، جنت تمہارے لیے لکھی گئی ہے، کس قدر صبر آزما مرحلہ ہے کہ جس سے آپ گزر رہے ہیں. یا طائف کا معاملہ ہے، یا حضرت بلال پر جو مظالم ہو رہے ہیں، نہایت صبر آزما حالات. یا یہ کہ تھکے ماندے گھر کو لوٹتے ہیں اور قافلے کی اطلاع ملتی ہے، پھر اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اعصاب شکن حالات، یہ جو غزوہ بدر کا مارکا پہلا مارکا ہے، نہایت اعصاب شکن ہر ہر حوالے سے ہے. قلت تعداد بھی ہے، اسلحہ اور وسائل کی بھی کمی ہے، بھینسے سے مجبوری حالات کے اندر جو مد و جزر ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو نامساعدت کی کیفیت ہے. پھر خوفزدہ کرنے کی کیفیت، وہ جو غار ثور کا معاملہ ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ دشمن غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے، اور اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے تو ہم کو پا لیتے. یعنی کس قدر خوفزدہ کرنے والی کیفیت ہے. اسی طریقے سے پھر فتح و نصرت کی کیفیت ہے، یعنی فتح مکہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ ان میں سے کوئی حادثہ آپ کو نڈھال نہیں کرتا، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ کہیں آج مجھ سے بات نہ کرے کوئی، مجھ سے دو گھنٹے تک کوئی بات کرنے کے قابل میں نہیں. جتنے حادثات ہیں وہ مزید آگے بڑھنے کے لیے مہمیز کا کام دیتے ہیں، لوگوں کو اٹھانے اور جگانے کے لیے. اس لیے کہ قائد ہی اگر نڈھال ہو جائے، اور قائد ہی اگر غم اور اندوں کا شکار ہو جائے، اور لوگوں کو لے کر چلنے والا اگر اس حوالے سے بہت پیچھے رہ جائے، تو پھر کون قیادت کرے گا؟ آپ تو سب کے سب قائد ہیں نا، ہم سب تو اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ہمارے حوالے سے تحریکیں اٹھیں، ہمارے حوالے سے لوگ آگے بڑھیں، ہمارے حوالے سے شناخت اس اجتماعیت کی قائم. تو ان تمام واقعات کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ توازن اور یکسوئی کوئی چیز بھی متاثر نہیں ہوتی. حزن و ملال کی کیفیت بظاہر نظر آتی ہے، یعنی حادثات اور واقعات کی صورت میں، لیکن حزن و ملال دل و دماغ کی دنیا کو تلپٹ کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوتا ہے. کوئی گلا شکوا بھی نہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں. گلا شکوا تو جب اپنے رب سے آدمی مناجات کرتا ہے تو طائف کی دعا کے اندر بھی وہ گلا شکوا ہے، جس نے اس منصب پر معمور کیا ہے، جس نے یہ کام سپرد کیا ہے، جس نے اس یہ مشن حوالے کیا ہے، جس نے اس پیغام اور دعوت کو دے کر بھیجا ہے کہ لیو ذرا ہوا الدین کلے، اگر کچھ کہنا ہے تو گلا تو اسی سے کبھی کیا جائے گا نا، کہ تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا ہے جو میری بات کو سنتے بھی نہیں ہیں، میری بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ گلا تو اسی سے کرنا ہے، بندوں سے کیا گلا کرنا. اس لیے اس سب کی وجہ واحد وہی ہے کہ اس مشن اور مقصد کے ساتھ ایک ایسی لگن ہے، ایک ایسا انہماک ہے کہ جس نے باقی تمام چیزوں کو پسے پش ڈال دیا، باقی تمام چیزوں کو غیر اہم بنا کر چھوڑ دیا ہے. تو میرے دوستو، بھائیو اور عزیزو، میں بھی اس کا قائل ہوں. جو بات یہاں ابھی درس کے اندر آئی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں مراقبہ بھی کرنا چاہیے. مثلا مراقبے کے حوالے سے لوگ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، مطلب ایک اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی کا حوالہ، یہ تو کم از کم ویلڈ بات ہے کہ جو کہی جا سکتی ہے، کہ اپنے آپ میں جھانک کر اپنے آپ کو پانے کی کوشش. کتنے پانی میں ہم ہیں، کہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں. بلا شبہ بہت بڑی تحریک، چاروں طرف کے حالات کے اندر ہر طرف روشنی کی کیفیت، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے ہو رہا ہے. ہر محاذ گرم ہے، ہر مورچے پر لوگ سرگرم ہیں، ہر جگہ قافلے در قافلے غازیوں کے اور شہیدوں کے نکل رہے ہیں. لیکن میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس کے اندر؟ یہ کام اوروں کی وجہ سے اگر ہو رہا ہو، لیکن میری اور آپ کی وجہ سے نہ ہو رہا ہو، تو یہ تو مجھے اور آپ کو تو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام کیفیات ہیں اس میں پھر پکارا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ جو پوری عظیم جدوجہد ہے اور اس میں جو انہماک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اس میں جتنا آپ کڑ رہے ہیں اور غم و رندوں کا شکار ہو رہے ہیں، اسی حوالے سے یہ ہے کہ کسی مشقت کے لیے نہیں لازم کیا گیا. اب ایک بالکل ہی دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس اجتماعیت کے حوالے سے. یہ جو ہماری اجتماعیت ہے، پہلے تو ذرا زیادہ یہ بات ہوتی تھی، لیکن جا بجا اب بھی اس حوالے سے، ایک تو وہ دین اور سیاست کے حوالے سے ذہنوں میں ابھی کچھ نہ کچھ گنجلک ذہن موجود ہیں. مثال کے طور پر یہ بات تو کبھی کبھی ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو کنفیوز کر جاتی ہے کہ دین کا کام تو اخفا کا طالب ہے. یہ جو آپ کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور ہاکے اور پکارے اور یہاں اور وہاں کھڑے اور لاؤڈ سپیکر لگا کر اور میگا فون ہاتھ میں لیے ہوئے، یہ تو خاموشی اور عزلت گزینی کا تقاضا کرتا ہے. یہ نیکی اور دین کا کام تو وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. لیکن آپ تو رپورٹیں چھاپتے ہیں، آپ تو چاروں طرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، آپ تو بڑے پوسٹر اس کے لگاتے ہیں، آپ تو کھڑے ہو کر بھری بزم کے اندر اپنی کارکردگی کا اعلان کرتے ہیں. اس میں دو باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں یہ بات واقعی ہمارے یعنی سمجھ بوجھ میں پہلے سے موجود ہے، میں صرف اس کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ آگے تک بھی پہنچ سکے، کہ جو لوگ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے اٹھیں، یعنی مسلم معاشرے کے اندر جو لوگ اعلائے کلمۃ الحق کے لیے اٹھیں اور دعوت کا پھیلاؤ اور پیغام کی وسعت ان کے سامنے ہو، اصلاح احوال کے لیے اٹھیں، انقلاب قیادت کے لیے اٹھیں اور تعمیر و تبدیلی جن کا نصب العین ہو، انہیں بجا طور پر عوام الناس کو اپنا ہمنوا بنانے اور ان کے اندر نفوذ اور اثر پذیری پیدا کرنے کی صحیح کرنی ہوتی، یعنی لوگوں کے دلوں پہ دستک دینے اور ان کے ذہن کو بگاڑ سے بچا کر بناؤ کی طرف لانے کے لیے. اور ان کے کام کی انگنت ضروریات وہ ہیں جو اس بات پر انہیں مجبور بھی کرتی ہیں جو اور جس کے نتیجے میں یہ کام ہونا ناگزیر ہے، کہ وہ اپنے کاموں کی رپورٹیں اور اپنی رودادیں شائع کریں، پریس اور ذرائع ابلاغ تک نہ صرف یہ کہ رسائی پیدا کریں اور حاصل کریں، اور نہ صرف یہ کہ کم نہ چھپیں بلکہ زیادہ چھپیں، مختصر نہیں بلکہ مفصل چھپیں اور نظر آئیں، یعنی سنگل کالم نہیں ڈبل کالم چھپیں. اس لیے کہ یہ دعوت کا تقاضا ہے، یہ بحیثیت مجبوری ایک انقلابی تحریک کے معاشرے کے اندر قائم شدہ نظام پر غالب آنے کا تقاضا ہے، یعنی صفحے آخر پر نہیں بلکہ اول صفحے کے اوپر چھمے اور شہ سرخی کے ساتھ نظر آئے، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایسی خدمات انجام دیں کہ لوگوں کا رجوع ان کی طرف بڑھے اور زبانوں سے ان کے لیے واقعی تحسین کے اور آفرین کے کلمات نکلیں اور پیاسا کنویں کی طرف لپکے اور سراب کی طرف نہ جائے، یعنی غلط چیزوں سے دھوکہ نہ کھائے، صحیح چیزوں کی طرف ہی اس کا سفر شروع ہو، اور انہیں اگر اپنی مخالفتوں سے واسطہ پیش آئے تو اپنی مدافعت میں ہی صحیح، بادل ناخواستہ ہی صحیح، اپنے اچھے پہلوؤں کو اجتماعی اور انفرادی دائرے میں اپنے اچھے پہلوؤں کو نمایاں کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اور اس سے پہلے جو میں نے کہا تھا، اس کو دونوں کو ملا کر اگر آپ پڑھیں تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور اسی کا جواب میں دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو مجموعی حالات ہیں ہماری اجتماعیت کے اور اس میں جو تمام چیزیں ہیں کر و فر کے اور شان و شوکت کے اور دور دور تک پہنچنے اور دف بجانے اور یہاں سے وہاں تک پہنچ جانے کے، ان حالات میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ شہرت ہو مگر شہرت کی چاٹ نہ لگے، نمود و نمائش ہو مگر دکھاوے کے خاطر کام کرنے کی بیماری سے انسان محفوظ رہے، مقبولیت اور ہر دل عزیزی کے جوہر لوگ بکھیر رہے ہیں، یہاں سے وہاں تک قلادے اس کے ملا رہے ہوں، ہار پھول پہنا رہے ہوں لیکن وہ مقصود نہ بننے پائے، تحسین خلق ہو، غائبانہ بھی ہو اور منہ دیکھی کی بھی ہو، منہ پہ بھی لوگ تعریف کریں اور پیچھے بھی لوگ تعریف کریں مگر اس کے حصول کی فکر اور اس کی پرواہ سے انسان بے نیاز ہو، اس کے لیے پلاننگ نہ شروع کر دے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یعنی ریا کی پیدائش بلکہ افزائش کے اسباب چاروں طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہوں مگر دامن اس کے باوجود ریا کے دھبوں سے پاک رہے۔ اب یہ بظاہر بڑا مشکل سا کام ہے لیکن ممکن بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اور اس کے لیے بڑی کاوش کی، بڑی محنت کی، بڑی عرق ریزی اس کے لیے درکار ہے، اور ایک ذرا سا تساہل بھی اجتماعی زندگی کے حوالوں کو قطر گوت کرنے کا سبب بن جاتا ہے، اور ایک ذرا سا کمزوری بھی ریا کے جراثیم کو اندر آنے کے لیے گنجائش پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے خلاف جو لوگ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہوں ان کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان، مگر جو لوگ کھلے میدان میں اور بیج بازار میں اور مجمع عام میں اور ہانکے پکارے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی سزا دیتے ہوں، ان کے لیے میں نے یہ عرض کرنے کی جسارت کی ہے کہ پھر ان تمام بیماریوں سے بچنے کی انفرادی کوشش اور اجتماعی تذکیر ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان اور نفس کی جو شرارتیں اور چالیں ہیں ان سے باخبر رہنا ضروری ہے، اور یہیں اس کا جواب پھر یہ ہے کہ یہ مرض اور ان امراض سے آدمی اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو کہ یہ سارے کام وہ کر اللہ کے لیے رہا، بندوں کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان سے آفرین اور تحسین لینے کے لیے، ان کی نگاہوں میں قد و قامت بلند کرنے اور اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے نہیں۔ یہ ٹھیک ہے بار بار آدمی ایک طرف جائے گا لیکن بار بار اس کو واپس وہاں سے آنا چاہیے، یعنی یہ کام جماعت کا بھی ہے، اجتماعیت کا بھی کہ وہ اس پر نگاہ رکھے، لیکن یہ کام افراد کا اور ذمہ داران کا ہے کہ ان حوالوں سے ان حوالوں سے ضرور اس بات کو دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں کہاں کھڑے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ ایک ایسا گہرا اور جیتا جاگتا تعلق پیدا کریں کہ جس کے نتیجے میں جب جب ان حوالوں سے آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے تب تب وہ اپنے آپ کو پیچھے کی طرف ہٹا لے۔ تو میرے دوستو، میری جماعت بھی آ چکے ہیں اور میں نے جیسے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا، میں نے ایک دو باتیں تو عرض کر دی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں فکر کرنے کی، سوچنے کی اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو ان سانچوں میں ڈھالنے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی